الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتقاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلوات محترم، پہلی محرم کو ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آہستہ آہستہ اپنی آخری منزلوں سے قریب ہوا. کل گفتگو اس منزل پر رکی تھی کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی تین قسمیں ہیں. کچھ وہ ہیں جو عقل ہی عقل ہیں، وہ فرشتے کہلاتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو خواہش ہی خواہش ہیں اور وہ جانور کہلاتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جن میں عقل بھی ہے اور خواہش بھی، اسے انسان کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ ہم تفصیل میں جائیں، لیکن جی چاہ رہا ہے کہ اپنے نوجوان دوستوں تک ذرا سا پیغام پہنچا دوں. تو مخلوقات کی تین قسمیں ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ خود انسان میں تین چیزیں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب میں قرآن مجید کی آیت آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا تو آپ تسلیم کر لیں گے. سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے سارے جوڑے خلق کیے، جوڑے سارے خلق کیے. مما تنبت الارض، مٹی سے، ومن انفسہم نفس سے، ومما لا یعلمون اور ایک اور شے سے جسے لوگ نہیں جانتے، اس کا نام روح ہے. ٹھیک ہے نا، بات تو واضح ہو گئی. اچھا کیا بات واضح ہوئی؟ ہر انسان میں تین چیزیں ہیں. مما تنبت الارض، جسم آیا مٹی سے. مما لا یعلمون، روح آئی آسمان سے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ نے کبھی غور کیا کہ جسم جو نکلا وہ مٹی سے نکلا، پستی سے نکلا، حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید ابو الفضل بہاؤدینی بہت ہی بڑے عالم ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اور ابھی ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور میں نے ان کی خدمت میں یس کیا کہ پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں، تو واقعا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک تھکے ہوئے خطیب کو سننے کے لیے آئے. سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بابرکت واللہ جس نے سارے جوڑے خلق کیے، جسم بنایا مٹی سے، مما تنبت الارض، ومن انفسہم اس میں نفس ڈالا، ومما لا یعلمون اور ایک تیسری چیز اس کے اندر ڈالی جس کا نام ہے روح. ٹھیک، تو جسم نکلا پستی سے، روح اتری بلندی سے، ایک انتہائی پست شے، دوسری انتہائی بلند شے. اب ان دونوں کو جوڑ کے رکھے کون؟ اس کا نام ہے نفس. آخر سچی داری سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض از خاک درام عظیم ومن انفسہم پروردگار نفس تو داخل کر درون خاک ومما لا یعلمون ونفق فیہ من روحی. اس سچی داری آغا ہم قبول نہ کریں. بڑی بڑی مختصر گفتگو ہے لیکن آرام سے سن لینا، آرام سے. اچھا، تو روح اتری انتہائی بلندی سے، جسم نکلا انتہائی پستی سے، دونوں کو کس چیز نے جوڑا؟ اس کا نام ہے نفس. اب بتاؤ کہ ہر ایک میں تین چیزیں ہیں، جسم ہے، روح ہے، نفس ہے. طے ہو گئی بات. اب بتاؤ کہ مرا کیا؟ بس دیکھو یہی فیصلہ کرنے والا ہوں، کیا چیز مر گئی؟ جب انسان مرا تو کیا چیز مر گئی؟ جسم جتنا لمبا چوڑا تھا اب تجھے کا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، مرنے کے بعد جتنا لمبا چوڑا جسم تھا اب تجھے کا رکھا ہوا ہے. اچھا کہہ دو کہ روح مر گئی، تو مسلمان کہتے ہیں کہ روح تو مر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ سالوں کا نہیں روح، کوئی روح میں نے رکھی. روح ہے اللہ کا عامر اور حامر مر نہیں سکتا، تو یہ عجیب مسلمان ہے کہ حامر کو تو موت نہ آئے، صاحب الامر کو موت آ جائے. گفتگو نہیں کرنی لیکن سنتے جاؤ. اچھا تو رو مرتی نہیں ہے، وہ پیے گا محفوظ. جسم جتنا لمبا چوڑا ہے مرنے کے بعد وہ محفوظ. تو بھائی کیا مر گیا؟ نفس مرا. یہی سبب ہے کہ پورے قرآن کو دیکھ ڈالو، جہاں موت کا تذکرہ ہے وہاں نفس ہے. کلو نفس کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ دیکھنا ہے، مرنا نفس کو ہے، نہ روح کو نہ جسم کو. ٹھیک ہے نا. لا تدری نفسن بأی ارض تموت. کسی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا کے مر جائے گا. موت نفس کو. سورہ زمر، اللہ یتوفی انفسہ حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک الذی قضی علیہا الموت ویرسل الاخرى ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اللہ نفسوں کو موت دیتا ہے. اب رکے رہنا بھائی. موت کس کو؟ پورے مجلس کے پوچھ رہا ہوں. تمہارے اندر تین چیزیں ہیں، آدم سے لے کے آج تک جتنے انسان گزرے، تین چیزیں ہیں، جسم ہے، روح ہے، نفس ہے. موت کسی آتی ہے؟ طے ہو گئی بات. کسی کو اختلاف تو نہیں ہے. میں نے آیت پڑھی، اب سننا اور اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. موت آتی ہے نفس کو، نہ جسم کو، نہ روح کو. یہی سبب ہے کہ قرآن نے علی کو نہ جسم رسول کہا، نہ روح رسول کہا، نہ عقل رسول کہا، نہ شعور رسول کہا، نہ ادراک رسول کہا، بلکہ مباہلے میں کہا یہ نفس رسول ہے. دیکھو، یہ نہیں کہا کہ علی عقل رسول ہے، علی شعور رسول ہے، علی ادراک رسول ہے، علی روح رسول ہے. نہیں، موبائل میں کیا کہا؟ علی نفس رسول ہے.
اور موت آتی ہے نفس کو. اب اگر علی کو محمد سے الگ کرو گے تو پتلا بچ جائے گا, رسالت مر جائے گی. اب اگر علی کو محمد سے الگ کرو گے تو پتلا بچ جائے گا, رسالت مر جائے گی. یہی سبب ہے کہ ہم نے کسی بھی مقام پر علی کو محمد سے الگ نہیں کیا. اگر آزان ہو تو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی, اور اگر کلمہ ہو تو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی.
میں نے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں اس دن عرض کیا تھا جب اخوت کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا, ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. اور جب علی کے پاس پہنچے تو علی کی آنکھوں میں آنسو تھے. رسول نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کندھے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا, یا علی تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا, یا رسول اللہ آخر تو بہنا ثابت, اللہ کے رسول آپ نے اپنے ساتھیوں میں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا لیا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو پیغمبر نے بے اختیار کہا کہ علی تو بھی اگر کسی کا ساتھی ہوتا تو میں اس کا بھائی بنا دیتا. ارے تو تو میرا نفس ہے علی, علی علی تو تو میرا نفس ہے. سنتے جاؤ سنتے جاؤ. اور اب ایک مرحلہ آیا, دیکھو کہاں کہاں نفس کہا ہے. ایک مرحلہ آیا, پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہے. آرام سے سننا, دوستوں کا بھرا ہوا مجمع ہے اور اس بھرے ہوئے مجمع میں ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے جو پیغمبر سے سوال کرنا چاہتا ہے. اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا, دیکھو ملا متقی ہندی رحمت اللہ علیہ عالم اسلام کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور ان کی مشہور کتاب ہے کنز العمال. اس کنز العمال میں واقعہ موجود ہے, ذرا سننا آرام سے. بھرا ہوا مجمع ہے دوستوں کا, پیغمبر کے دوستوں کا. پیغمبر تشریف فرما ہے. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ کو اپنے ساتھیوں میں کون سب سے زیادہ عزیز ہے؟ بڑے کانٹے کا سوال ہے. یا رسول اللہ آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ کہا, فلاں. نام دیکھنا کنز العمال میں. اچھا بھائی جواب تو مل گیا ہے نا, چپ ہو کے بیٹھ جاتا. کچھ لمحے کے بعد اس نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ پیغمبر نے کوئی اور نام لے لیا, فلاں. ٹھیک. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ پیغمبر نے کوئی اور نام لے لیا. اب پوچھنے والے سے برداشت نہ ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ فأين علی, آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بھائی سوال سنا, ساتھیوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے, پوچھ رہا ہے کہ آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے. تو رسول نے اس کو جواب نہیں دیا, اپنے ساتھیوں کو مڑے اور کہنے لگے ان آگا یسالونی علی نب. بھائی ذرا اس کو دیکھو, اسے ساتھی اور نفس میں تمیز ہی نہیں ہے. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آج کا سلسلہ فکر طویل نہیں ہے. اب پھر واپس چلو. مخلوقات کی تین قسمیں, جس میں عقل ہی عقل و فرشتہ, جس میں خواہش ہی خواہش و جانور, جس میں عقل اور خواہش کا تصادم ہو جائے وہ انسان. تو کل کی بات, اگر خواہش کو دبا لے عقل تو فرشتہ زیادہ ہے انسان کم, اور اگر عقل کو دبا لے خواہش تو حیوان زیادہ ہے انسان کم. دونوں چلے تھے نا بھائی, بہت توجہ رکھنا. دونوں چلے تھے معراج کی رات میں. آ گیا اس مرحلے پر جہاں میں نے کل تقریر روکی تھی. دونوں چلے تھے معراج کی شب میں, فرشتہ بھی چلا نبی بھی چلا. ٹھیک ہے نا, جب دونوں ساتھ چلے تو چوتھے آسمان کے بعد, کل میں نے چوتھے آسمان پہ گفتگو روکی تھی, چوتھے آسمان کے بعد ایک مرتبہ
پیغمبر نے دیکھا کہ جبریل رکے،
نبی آگے بڑھ گئے، دیکھا فرشتہ رک گیا، اس کی حد ختم ہو گئی، نبی آگے بڑھ گیا، جبریل رکے، کہا جبریل میرے ساتھ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو جبریل نے دست ادب جوڑے اور کہا یا رسول اللہ لو دنوت ہو انمولتن لا ترخت ہو، اللہ کے رسول اگر میں ذرا سا بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا، مجھے میری حد میں رہنے دیجئے۔ تو شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد کو پہچانے۔ شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد کو پہچانے۔ جبریل جیسا فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ لو دنو تو انمولتن لا احترق تو، اللہ کے رسول اگر انگلی کے پور برابر بھی میں آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ رکے رہنا، سارے دوست رسول کے یا مکے کے یا مدینے کے، یہ واحد دوست ہے رسول کا جو فضاؤں کا بھی ساتھی ہے، سمجھ رہے ہو؟ پھر سنو، سارے دوست رسول کے یا مکے کے ہیں یا مدینے کے ہیں، جبریل وہ اکیلا دوست ہے جو فضاؤں کا بھی ساتھی ہے، فضاؤں میں بھی ساتھ گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اگر میں آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا، اور رسول یہ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ ہو جلنے سے بچ جاؤ گے، ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچاتا۔ ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچاتا، ایمان عمل صالح جلنے سے بچاتا ہے۔ تو جبریل نے ساتھ چھوڑا اور میرا نبی چلا۔ دیکھو کل جہاں بات ہوتی تھی نا، اس سے ذرا سا آگے بات کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ جبریل نے ساتھ چھوڑا اور اب میرا نبی آگے چلا۔ اب تو جبریل بھی نہیں ہے نا، اب تو اکیلا نبی ہے۔ اب اس واقعے کی رپورٹنگ کرے تو کون کرے؟ کوئی رپورٹر نہیں ہے نا۔ اچھا تو اب رسول نے خود بیان کیا کہ میں فضائے نور میں اکیلا جا رہا تھا اور مجھے نور کی شعائیں اپنے سینے سے لگا کر آگے بڑھا رہی تھی، اور کچھ نور کی شعائیں مجھے پسے پشت سے ہلکے آگے بڑھا رہی تھی۔ دیکھ رہے ہو کس شان سے میرا نبی جا رہا ہے معراج میں۔ ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں کہ اب کوئی نہیں تھا، جبریل بھی پیچھے رہ گیا۔ ایک مرتبہ پروردگار کی آواز آئی، عبدی انا وانت، میرے بندے اب اس مقام پر کل دو ہیں، یا میں ہوں یا تو ہے۔ عبدی انا وانت، میرے بندے اس مقام پر کل دو ہیں، یا میں ہوں یا تو ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھ پر روب و جلال الہی اتنا طاری تھا کہ میں کوئی جواب نہ دے سکا، میں سر کو جھکائے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ آرام سے سننا، آج میں چاہ رہا ہوں کہ کسی مخصوص مقام تک لے کے جاؤں سننے والوں کو۔ پیغمبر سر کو جھکائے ہوئے آگے بڑھتے رہے، پھر آواز آئی، عبدی انا وانت، میرے بندے اس مقام پر تو ہیں، میں ہوں تو ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں میرے جوڑ بند کام رہے تھے جلال الہی سے، میں آگے بڑھتا رہا۔ تیسری مرتبہ پھر آواز آئی، عبدی انا وانت، میرے بندے اس مقام پہ تو ہیں، میں ہوں تو ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں میں پھر بھی خاموش رہا۔ تین مرتبہ آوازیں آئی، میں خاموش رہا اور میں آگے بڑھتا رہا۔ جب میں عرش کے قریب پہنچا تو ایک مرتبہ چوتھی آواز آئی اللہ کی، عبدی خلقت الخلق لأجلك، بندے میں نے پوری کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ اب میں نے اپنی گردن بلند کی اور آواز دی، الہی ترکت الخلق لأجلك، پروردگار اگر تو نے کائنات میرے لیے بنائی ہے تو میں کائنات کو ٹھکرا رہا ہوں تیرے لیے۔ پہنچ رہی ہے نا بات پہنچ رہی ہے نا میرے محترم سننے والوں تک؟ بھائی سننا، کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں۔ پیغمبر یہ جملہ فرما کر، ترکت الخلق لأجلك، پروردگار اگر کائنات تو نے میرے لیے بنائی ہے تو میں تیرے لیے کائنات کو ٹھوکر مار رہا ہوں. یہ کہہ کے میں عرش کے قریب ہوا. پیغمبر عرش کے قریب پہنچ گئے. ایک مرتبہ عرش الہی سے آواز آئی, حبیب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے وجود سے اپنے عرش کو زینت بخشیں. پیغمبر یہ سوچنے لگے, بھائی سننا آرام سے سننا, پیغمبر یہ سوچنے لگے کہ میرے پیروں میں جوتیاں ہیں, میں اتاروں یا نہ اتاروں. اچھا پیغمبر یہ کیوں سوچا بتاؤں؟ اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام توا کے مقدس وادی میں داخل ہوئے, اب یہ بھی سن لو توا کیا ہے, یروشلم کے قریب ایک میدان ہے جس میدان کا نام ہے توا, اس میدان میں کوہ طور ہے اور کوہ طور پر توریت اتری, موسیٰ جل نے کلام کیا ہے نا. تو جب موسیٰ علیہ السلام توا کے مقدس وادی میں داخل ہوئے تو جوتیوں سمیت تھے. قرآن میں آج تک جملہ لکھا ہوا ہے فخلا نالک فإنک بالوادی المقدس توا, موسیٰ اپنی جوتیاں باہر اتارو, موسیٰ اپنی جوتیاں باہر اتارو. اب تم توا کے مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہو تو میرا نبی معراج میں سوچ رہا ہے میں جوتیاں اتاروں یا نہ اتاروں. اتنے میں آواز آئی کہ حبیب ہم آج چاہتے ہیں کہ تمہاری جوتیوں سے اپنے عرش کو زینت بخشے. دیکھو آج میں بہت آہستہ آہستہ تمہیں منزل آخر تک لے جانا چاہ رہا ہوں. حبیب ہماری خواہش ہے کہ آج ہم تمہاری جوتیوں سے اپنے عرش کو زینت بخشیں. یہ بیچ میں جوتیاں کہاں سے آ گئیں ہے نا بھائی, گفتگو پیغمبر کے معراج ہے, یہ درمیان میں جوتیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو اچھا ہوا کیا گئیں بھائی سننا, اچھا ہوا کیا گئیں, فیصلہ ہو گیا کہ پیغمبر کی معراج جسمانی تھی اس لیے کہ روحیں جوتیاں نہیں پہنا کرتی. میں نے سہمت دی. اچھا تو نالین عرش کے اوپر, ٹھیک ہے نا, نالین عرش کے اوپر روحیں جوتیاں نہیں پہنا کرتی. طے ہو گیا کہ پیغمبر جسم کے ساتھ گئے تھے, تو اب ذرا مجھے یہ بھی تو بتاؤ کہ آخر وہ کس عبادت گزار اونٹ کے کھال کی تھی کہ اسے بھی معراج نصیب ہو گئی؟ کیا کوئی صوفی اونٹ تھا, کوئی ولی اونٹ تھا, کوئی عابد و زاہد اونٹ تھا؟ بھائی اونٹ کے کھال کی جوتی اور پہنچ گئی عرش الہی کے اوپر تو کچھ نہیں تھا, فقط اتنا تھا کہ محمد کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی. آج میں پہنچ گئی تو تم اگر محمد کے دامن سے لپٹے رہے تو جنت میں پہنچو گے یا نہیں؟ میں نے سہمت دی اپنے سننے والوں کو. کل کی گفتگو ذہن میں ہے, یقیناً ہوگی. سننا اب میرا نبی عرش کے اوپر ہے, میرا نبی عرش کے اوپر ہے جوتیوں سمیت ہے. اللہ کے بھی عجیب کام ہے, مخلوق سمجھ نہیں سکتی. پوری کائنات میں اپنے لیے دو جگہیں بنائی, آسمانوں میں اللہ نے اپنے لیے آسمانوں میں عرش بنایا, زمین پر خانہ کعبہ بنایا. بھائی ٹھیک ہے یا نہیں؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے بیت اللہ, اللہ کا گھر, اور عرش کیا ہے؟ اللہ کا تخت. ٹھیک, گھر میں انسان کیا کرتا ہے؟ ذاتی کام. تخت پہ کیا کرتا ہے؟ سرکاری کام. بہت ہی آہستہ تمہیں اپنی منزل سے قریب کر رہا ہوں. اچھا تو گھر میں انسان کرے گا ذاتی کام, تخت پہ انسان کرے گا سرکاری کام. یہ جو سارے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں. محترم سننے والے, ان کی بھی ہر ایک کی دو جگہیں ہیں. ایک گھر ہے جہاں ذاتی کام کرتے ہیں, ایک کرسی ہے جہاں بیٹھ کے سرکاری کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں. تو ہر انسان کی دو جگہ ہے نا. اچھا دیکھو, میری بھی دو جگہ ہیں. سوؤں گا اپنے گھر میں, جاگوں گا اپنے گھر میں, منہ ہاتھ دھوؤں گا اپنے گھر میں, میرے بچے پیدا ہوں گے میرے گھر میں, ناشتہ کروں گا اپنے گھر میں, اور مسجد پڑھوں گا ممبر سے. گھر میری ذاتی جگہ ہے, ممبر میری سرکاری جگہ ہے. ٹھیک ہے نا, پہنچ رہی ہے بات, پہنچ رہی ہے نا بات. بھائی سننا سننا, بہت زیادہ سہمت رہی ہے. میں ہر انسان کی دو جگہ ہیں, ایک ذاتی ایک سرکاری. میری بھی دو جگہ ہیں. میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بات کو آگے لے جاؤں. میں کھانا کھاؤں گا اپنے گھر میں, پانی پیوں گا اپنے گھر میں, سوؤں گا اپنے گھر میں, لباس تبدیل کروں گا اپنے گھر میں, میرے بچے پیدا ہوں گے میرے گھر میں, یہ ممکن. اور مجلس پڑھوں گا ممبر سے. یہ ممکن نہیں ہے کہ مجلس پڑھوں اپنے گھر میں, بچہ پیدا ہو جائے ممبر پر. ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ میں مجلس پڑھتا ہوں ممبر سے, ٹھیک ہے نا, اور میرے بچے پیدا ہوتے میرے گھر میں. الٹ کے نہیں ہوگا کہ مجلس گھر میں پڑھوں, بچہ ممبر میں پیدا ہو جائے. تو جو سرکاری جگہ ہے وہاں سے سرکاری کام ہوگا, ٹھیک. جو ذاتی جگہ ہے وہاں سے ذاتی کام ہوگا. اللہ نے بھی اپنے لیے دو جگہ موجن کی, بیت اللہ اللہ کا گھر, ذاتی کام ہوگا. عرش اللہ کی سرکاری جگہ, وہاں سے سرکاری کام ہوگا. اچھا تو یہ بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے. اچھا تو تشریف رکھتے ہیں اللہ میاں اس میں ہیں؟ کہا نہیں ہے. اچھا کبھی ماضی میں آئے تھے؟ کہا نہیں. اچھا تو کوئی امکان ہے کہ مستقبل میں آ جائے؟ اس کا گھر ہے نا اللہ کا. بھائی ماضی میں نہیں آیا, حال میں ہے نہیں, مستقبل میں کوئی امکان؟ کہا کہ نہیں, وہ تو آ ہی نہیں سکتا. اچھا تو ہے کیا اس کے اندر, کیا ہے اس کے اندر؟ کہنے لگے خالی ہے. ہم نے کہا بھائی خالی گھر کو سجدہ کیے جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ نسبت ہے, خالی ہو یا نہ ہو نسبت ہے, اس لیے سجدہ کر رہے ہیں. تو خالی گھر, خالی گھر سب کی سمجھ میں آ گیا, خالی تابوت کسی کی سمجھ میں نہ آیا. پہنچ رہی ہے نا بھائی؟ بہت گفتگو گفتگو طویل نہیں ہے. خالی گھر سب کی سمجھ میں آ گیا, سجدہ کیے جا رہے ہیں. خالی تابوت کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی چونتے کیوں ہو؟ بھائی ادھر نسبت کو سجدہ ہے, ادھر نسبت کو بوسا ہے. ٹھیک, تو ذاتی گھر خانے کعبہ, سرکاری جگہ عرش الہی. پھر سننا, میں پھر اپنی مثال پیش کروں گا اس لیے کہ بات کو آگے بڑھانا ہے. میں کھانا کھاؤں گا اپنے گھر میں, پانی پیوں گا اپنے گھر میں, سوؤں گا اپنے گھر میں, جاؤں گا اپنے گھر میں, میرے بچے پیدا ہوں گے میرے گھر میں, میں مجلس پڑھوں گا ممبر سے, بچے ممبر میں پیدا نہیں ہوں گے, مجلس گھر میں نہیں ہوگی. بھائی یہی سبب ہے کہ اللہ نے ایک ذاتی گھر رکھا, ایک سرکاری جگہ رکھی. جب سرکاری طور پہ بلانا ہوا تو عرش پہ بلایا, اور جب بچہ پیدا کروانا ہوا تو میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ سننے والے سامعین انسان ہیں, بولیں گے, جذبہ ہے. کوئی پتھر تو نہیں ہے نا کہ جہاں رکھ دیا جائے رکھے رہے. ٹھیک ہے, بس گفتگو تمام ہوئی. آج سمجھ میں آ گیا, عرش سمجھ میں آ گیا. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ صاحب عرش ہے, اور عرش کائنات کی سب سے بلند جگہ, بس اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا, تقریر تمام ہو گئی. لیکن بات سنتے جاؤ, عرش کائنات کی کوئی نہیں بولا. ہاں خدا انہیں خوش رکھے. بھائی اگر سن رہے ہوں اور یاد رکھ رہے ہوں تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. عرش بچے سنے, بزرگ تو سب جانتے ہیں نا, نوجوان بہت بھی جانتے ہیں, اب تو بچوں کو مخاطب کر رہا ہوں. عرش کائنات کی سب سے بلند جگہ, اس کے اوپر کچھ نہیں ہے, ساری دنیا عرش کے نیچے ہے. کل میں بتا چکا کہ کتابیں عرش کے نیچے ہیں. سنتے جاؤ, کل کی بات دہراؤں گا تاکہ میں ذرا سی بات آگے لے جاؤں. کتابیں عرش کے نیچے, انبیاء عرش کے نیچے, خلفاء عرش کے نیچے, سارے اولیاء عرش کے نیچے. میں ذرا سی بات آگے لے جاؤں, کتابیں عرش کے نیچے, انبیاء عرش کے نیچے, خلفاء عرش کے نیچے, سارے اولیاء عرش کے نیچے, جنت عرش کے نیچے, جہنم عرش کے نیچے, کوثر عرش کے نیچے, سلسبیل عرش کے نیچے, تسنیم عرش کے نیچے, توبہ عرش کے نیچے, سدرۃ المنتہا عرش کے نیچے, اور عرش ان سب کے اوپر, اور اس پر محمد کی جوتیاں. ٹھیک, اس پر محمد کی جوتیاں. تو میں نے کل جملہ کہا تھا اور اس جملے کو دوہرا کے ذرا سا آگے جاؤں گا کہ جب ساری دنیا مل کر محمد کی جوتیوں کا مقابلہ نہ کر سکی تو محمد کی اولاد کا کیا مقابلہ کرے گی. کہا تھا نا کل, میں نے کل کہا تھا. اب سنو, دلیل سنو, دلیل سنو. ساری کائنات عرش کے نیچے, ٹھیک, اس کے اوپر, ساری کائنات کے اوپر عرش, عرش کے اوپر محمد کی جوتیاں, محمد کی جوتیوں کے اوپر محمد کے پاؤں, محمد کے پاؤں کے اوپر محمد کی پنڈلیاں, محمد کی پنڈلیوں کے اوپر محمد کے زانو, محمد کے زانو کے اوپر محمد کا شکم مبارک, محمد کے شکم مبارک کے اوپر محمد کا سینہ, محمد کے سینے کے اوپر محمد کا کندھا, اور اس پر کھڑا ہوا ایک انسان. بات 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 مکمل ہو گئی. داہنے شانے پہ ہے لا الہ الا اللہ, بائیں شانے پہ ہے محمد رسول اللہ. بھائی اب کلمہ مکمل ہوا, یہاں ہے لا الہ الا اللہ, بائیں شانے پہ محمد رسول اللہ, اور کھڑا ہوا ہے علی ولی اللہ. بس گفتگو تمام ہوئی. دیکھا تم نے, لا الہ الا اللہ قرآن کی آیت ہے, محمد رسول اللہ قرآن کی آیت ہے, فعلم انہ لا الہ الا اللہ قرآن میں, محمد رسول اللہ قرآن میں, سورہ فتح میں ایک لمبی آیت کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے نا, تو لا الہ الا اللہ قرآن کی آیت, محمد رسول اللہ قرآن کی آیت, اور علی کے پاؤں کہاں ہیں؟ ایک پاؤں ہے لا الہ الا اللہ پر, دوسرا پاؤں ہے محمد رسول اللہ پر. دیکھو ابھی میں واضح کروں گا. ایک پاؤں ہے لا الہ الا اللہ پر, دوسرا پاؤں ہے محمد رسول اللہ پر. دنیا کا کوئی مسلمان لفظ اللہ پہ پاؤں رکھ کے دکھا دے اور مسلمان رہ جائے؟ ٹھیک ہے نا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا, ولایت کے بہت بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے جملہ کہا کہ میں اتنا بڑا ولی ہوں کہ میرے پاؤں ساری دنیا کے ولیوں کے کانوں پر ہیں. دیکھا, میرے پاؤں ساری دنیا کے ولیوں کے کانوں پر ہیں. تو ولیوں کے کانوں پر پاؤں ہونا اور ہے, اور محمد کے کانوں پر پاؤں ہونا. محمد کے کانوں پر پاؤں ہونا اور ہے, سمجھ گئے نا.
اچھا تو اب دنیا کا کوئی مسلمان لفظ اللہ پہ پاؤ رکھ کے دکھا دے اور مسلمان رہ جائے. دنیا کا کوئی مسلمان محمد رسول اللہ پر جان بوجھ کے پاؤ رکھے توہین کرے اور مسلمان رہ جائے میں جب جانوں. اور میرا مولا پاؤں رکھے ہوئے کھڑا ہے بتوں کو توڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو یہ ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ تقریر تمام ہو گئی. یہ ہوا کیا؟ بات یہ ہے کہ اگر قرآن مجید رکھا ہوا ہو اور میں اس پر ناول لا کے رکھ دوں آپ کے بالکل سامنے, یہاں قرآن رکھا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے لا کے ناول رکھ دیا, یہ سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے. قرآن کے اوپر ناول, ٹھیک ہے نا, قرآن کا ناول بہت بڑی بدتمیزی ہے, سارا مجمع جان کو آ جائے گا. اچھا میں ناول ہٹاتا ہوں, میں مفاتیح الجنان رکھتا ہوں قرآن پر. بھائی آپ کہیں گے بھائی وہ دعاؤں کی کتاب ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, کیا کر رہے ہو؟ تو نہ ناول رکھ سکتا ہوں نہ مقدس کتاب رکھ سکتا ہوں قرآن کے اوپر. اچھا ایک بڑا سا قرآن ہے, مجھے اجازت دیتے ہو کہ چھوٹا قرآن اس پہ رکھ دوں؟ سمجھ میں آیا اتنا اتحاد ہے علی میں اور قرآن میں کہ اگر علی کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا اور اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام علی ہوتا. بس
اتنا اتحاد ہے آل محمد میں اور قرآن میں کہ جب حسین میدان میں اصغر کو لائے تھے نا تو فوج یہ سمجھی تھی کہ قرآن لا رہے ہیں. بس اب اس سے زیادہ زحمت نہیں لینی. میں آ گیا کربلا تک پہنچ گیا اور اب کچھ جملے اس شہزادے کے سلسلے میں عرض کروں گا جس کا عدم آج برآمد ہونے والا ہے. سقائے سکینہ, سقائے اہل حرم, زینب کی آس, سکینہ کا سہارا. لیکن میرے دوستو, میرے عزیزو, علم آئے گا ممبر تک راستہ دے دو پھر چند جملے عرض کروں. بس علم کو ممبر تک آنا ہے. کس کے علم کو؟ عباس کے علم کو. ٹھیک, عقیل سے کہا تھا, دو چار جملے سنو آرام سے. عقیل سے کہا تھا کہ عقیل تم ایک خاندان سے ایک بہادر عورت کا انتخاب کرو تاکہ میں اس سے عقد کروں اور اس بہادر خاتون کے بطن مطہر سے ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. ام البنین گھر میں آئی, سنا ہے کبھی ام البنین کیسے آئی علی کے گھر میں؟ سننے کے قابل خدا تقسم, بی بیاہ کر آئی, دلہن ہے بی, اماری بٹھائی گئی, بنی ہاشم کی بوڑھی عورتیں, عباس کی ماں کا تذکرہ راستہ سن لو, بنی ہاشم کی بوڑھی عورتیں استقبال کے لیے چلی. ایک مرتبہ ام البنین محمل سے اتری اور اترنے کے بعد علی کی چوکھٹ کو چومنا شروع کیا. عورتوں نے کہا ام البنین یہ کیا کر رہی ہو؟ تو رو کے فرمایا کہ میں جانتی ہوں کہ میں کیا تھی, اس چوکھٹ نے مجھے کیا بنا لیا. اجرکم اللہ میں کیا تھی اور اس چوکھٹ نے مجھے کیا بنا دیا. آنگن میں, علی کے گھر کے آنگن میں ایک فرش بچھا ہوا تھا, اس فرش پر ایک گاؤ تکیا رکھا ہوا تھا کہ جب دلہن آئے گی تو اس گاؤ تکیے پہ بیٹھے گی. آئیں شہزادی ام البنین تشریف لائیں, آنگن میں آئیں, بنی ہاشم کی بوڑھی عورتوں نے کہا ام البنین مستند پہ بیٹھ جاؤ. نہیں سنا, ایک مرتبہ بال کھولے, پیشانی مٹی پہ رکھ دی اور کہا پروردگار
میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتی کہ تو نے میرے رہنے کے لیے وہ گھر منتخب کیا ہے جس میں کبھی میری شہزادی فاطمہ زہرا رہتی تھی. اجرکم اللہ کا ام البنین اب تو بیٹھ جاؤ اب تو بیٹھ جاؤ. کہا نہیں بیٹھوں گی نہیں بیٹھوں گی. پہلے مجھے بتاؤ میرے شہزادے کہاں ہیں. ایک ساری گفتگو ریاض القدس سے کر رہا ہوں میں. شہزادے کہاں ہیں؟ کہا ام البنین کن شہزادوں کو پوچھ رہی ہوں؟ کہا کیا حسن اور حسین کے علاوہ میرے کوئی اور بھی شہزادے؟ کہا بیوی اتفاق سے دونوں بچے بیمار ہیں بخار میں مبتلا ہیں لیٹے ہوئے ہیں. آئی حجرے میں داہنا ہاتھ حسن کے پاؤں پہ رکھا بایا ہاتھ حسین کے پاؤں پہ رکھا اور کہا شہزادو ماں بن کے نہیں آئی کلیل بن کے آئی ہو. اجرکم اللہ شہزادو ماں بن کے نہیں آئی ماں بن کے نہیں آئی کنیز بن کے آئی ہوں. اب ام البنین سمجھ میں آ گئی اس کا بیٹا ہے عباس اس کا بیٹا ہے عباس. سننا آرام سے سننا. شجاعت بہادری علی سے ورثے میں پائی اطاعت غلامی ماں سے ورثے میں پائی. عاشور کا دن ہے اچھا یہ واقعہ بھی سننے کے قابل ہے. عاشور کا دن ہے طے یہ ہوا کہ آخری گفتگو ہوگی حسین کی اور پسرے ساتھ کی. یہ واقعہ بھی سننے کے قابل ہے. اب بات سمجھ میں آ جائے تو بس مصائب کے دونوں میں کروں گا. عاشور کے دن یہ طے ہوا کہ حسین اور پسرے ساتھ میں آخری گفتگو ہوگی اور شرط یہ رکھی گئی ادھر سے پسرے ساتھ آئے گا اس کا بیٹا آئے گا ادھر سے حسین جائیں گے ان کے بیٹے علی اکبر جائیں گے. ادھر سے پسر ساتھ چلا ادھر سے حسین علی اکبر کو لے کے چلے. حسین چل رہے تھے کہ حسین نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس کی مڑ کے دیکھا عباس تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے ہوئے چلے آ رہے ہیں. حسین رک گئے کہا بھیا عباس طے یہ ہوا تھا کہ وہ آئے گا اس کا بیٹا آئے گا میں جاؤں گا میرا بیٹا جائے گا یہ تم کیوں آئے؟ عباس رونے لگے ہاتھ جوڑا کہا مولا آپ ذرا دیکھے اس کا غلام بھی تو آیا ہے. اجرکم اللہ آپ نے گریہ کیا ایسا عباس سمجھ آ گیا ایسا عباس حسین کی خدمت میں آیا. مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے اب میں آخری لمحوں سے قریب ہو رہا ہوں. مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے بس جملے سننا. کہا نہیں عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. کہا مولا کیوں؟ کہا تم میری فوج کے علم بردار ہو. فنا ذرا یمین میں شمالا عباس سے دانے دے گا عباس سے بھائی دے گا. کہا مولا آپ کو فوج کہاں ہے؟ بھائی شہید ہو چکے تھے نا صاحب. مولا اب وہ فوج کہاں ہے؟ کہا عباس کچھ بھی ہو میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. عباس پلٹے سن رہا دل تھام کے سننا. عباس پلٹے ایک خیمے کے دروازے پر اکڑو بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ مولا نے اجازت نہیں دی اب بہانہ کیا ہو طریقہ کیا ہو کہ اجازت مل جائے. ابھی عباس خیمے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ خیمے کے اندر سے سکینہ کی آواز آئی پھوپھی اما میں بہت پیاری ہوں. بس یہ سننا تھا کہ عباس کھڑے ہو گئے کہا بیٹی سکینہ ذرا دوڑ کے آؤ. سکینہ آئی کہا بیٹی بہت پیاری ہے کہا ہاں چچا جان کہا مشکینہ لیا بچی گئی مشکینہ لے کے آئی عباس نے سکینہ کو گود میں لیا حسین کی طرف چلے ایک مرتبہ حسین نے دیکھا ایک جملہ سکینہ سے کہا ایک جملہ عباس سے کہا عباس سے کہنے لگے عباس میں سمجھ گیا ٹھہر جاؤ بیٹھ جاؤ سب بیٹھ گئے. جب تک میں گفتگو تمام نہیں کروں گا اگلا مبارک نہیں آئے گا رکے رہے بیٹی سکینہ ذرا پانی تو لے ذرا مشکینہ تو لے. بچی مشکینہ لائی
عباس نے سکینہ کو گود میں لیا, سکینہ کے ہاتھ میں مشکینہ ہے اور سکینہ عباس کی گود میں ہے. چلی سکینہ حسین کی طرف عباس کے ساتھ. عباس نے ایک جملہ حسین نے عباس سے کہا, ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہنے لگے, عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو, جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی. اور آخری جملہ سکینہ سے کہنے لگے, سکینہ آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہو, کل جب تماشے پڑیں گے تو اپنے گھر
سے تیرے خون سے تنگی ہے علم تیرا, دل سینے میں جب تک ہے جائے گا نہ غم تیرا. عباس تیرے خون سے تنگی ہے علم تیرا, ٹوٹی جو کمر شیخی بس دو ہی تو صدمے تھے, ایک فکر تھی زینب کی اور دوسرا ہم تیرا. عباس تیرے خون سے رنگی ہے علم تیرا, مشکور علم سیوا دریا سے اٹھا لائے, زینب سے اٹھا ہوگا کس طرح سے ہم تیرا. عباس تیرے خون سے رنگی ہے علم تیرا, اے شیر جری جس کا دریا مشک سکینہ میں یا سینے میں دم تیرا. عباس تیرے خون